बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما
अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। बेशक हिदायत की ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर है और दुनिया और आखिरत का इख्तियार हमारे हाथों में है, तो हमने तुम्हें भड़कती हुई आग से डराया जिसमें कोई ना जाएगा सिवाय बदबख्त शख्स के, जिसने झुठलाया और मुंह फेर लिया, और उससे अनकरीब साहिब तकवा को महफूज रखा जाएगा जो अपने माल को देकर पाकीज़गी का एहतमाम करता है, जबकि उसके पास किसी का कोई एहसान नहीं है जिसकी जजा दी जाए, सिवाय ये कि वो खुदाए बुजुर्ग की मर्ज़ी का तलबगार है और अनकरीब वो राज़ी हो जाएगा।
ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज़। सामिन, आपका मेज़बान गुलशन नकवी आज की तीसरी और आखिरी मजलिस की नशियात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। सलाम कबूल कीजिए। सामिन, हमारी इस वक्त की नशियात का बाकायदा आगाज़ तिलावत कलाम पाक और उसके तर्जमे से हुआ। آج سورہ لیل کی آیت نمبر 12 تا آخر کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب کریم منصوری۔ سامعین، تھوڑی دیر کے بعد ہم پروگرام نیم نگاہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ نیم نگاہ کے بعد سماعت فرمائیے گا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد ہم دعائے کمیل کا اقتباس اور اس کا منظوم اردو ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور اسوہ بشریت ہمارا اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ سامن، یہ تھی ہمارے اس وقت نشر ہونے والے پروگراموں کی تفصیل۔ قبل اس کے کہ ہم پروگرام نیم نگاہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں، پہلے ریڈیو تہران کی اردو سروس کی فریکوینسیاں نوٹ فرما لیجیے۔ ہماری صبح کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جاتی ہیں۔ شام کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جاتی ہیں۔ رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جاتی ہیں۔ سامعین، آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل اپلیکیشن کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ آپ ہماری ویب سائٹ کا وزٹ بھی کر سکتے ہیں۔ ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sehr.tv.ir۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، تھوڑی دیر کے بعد ہم پروگرام نیم نگاہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہے پروگرام نیم نگاہ۔ سامعین، پروگرام نیم نگاہ میں آج خبروں کے علاوہ آپ پاکستان کے سینئر تجزیہ نگار قمر چیما کا انٹرویو بھی سماعت فرمائیں گے، لیکن شروع کرتے ہیں خبروں سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، گلشن نقوی عالمی خبروں کے ساتھ حاضر ہے۔ پہلے باز اہم خبروں کی سرخیاں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے کہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ دباؤ آخری سانسیں لے رہا ہے اور ملت ایران جلد ہی اپنی استقامت کا ثمر حاصل کر لے گی۔ ایران کی وزارت انٹیلیجنس نے سن 2018 کے دہشت گردانہ حملے میں ملوث گروہ کے سرغنہ کو گرفتار کر لیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر محمد جواد ظریف اپنا دورہ پاکستان مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئے ہیں۔ حزب اللہ کے سربراہ نے حالیہ صدارتی الیکشن اور اس کے بعد پیش آنے والی صورتحال کو امریکہ میں جمہوریت کی تذلیل سے تعبیر کیا ہے، اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے کہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ دباؤ آخری سانسیں لے رہا ہے اور ملت ایران جلد ہی اپنی استقامت کا ثمر حاصل کر لے گی۔ صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے جمعرات کو ویڈیو کانفرنس کے ذریعے وزارت صحت کے میڈیکل پروجیکٹوں کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج امریکہ اور دنیا کے دیگر ممالک میں ایسی علامتیں نظر آنے لگی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ دباؤ کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا ہے اور وہ آخری سانسیں لے رہا ہے۔ صدر حسن روحانی نے امید ظاہر کی کہ اسلامی جمہوریہ ایران تمام اداروں اور عوام کی کوششوں سے دشمنوں کی غیر قانونی اور ظالمانہ پابندیوں کو عبور کر لے گا۔ ایران کے صدر نے ایک دن میں 1500 تعلیمی اور تربیتی پروجیکٹوں کے افتتاح کو ثقافت اور تعلیم و تربیت پر حکومت کی توجہ کا غماز قرار دیا۔ صدر حسن روحانی نے میڈیکل شعبے کے 3 منصوبوں کے افتتاح کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران مومن و مخلص ڈاکٹروں اور ماہرین سے استفادہ کرتے ہوئے آج میڈیکل شعبے میں دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کا حصہ بن چکا ہے اور مختلف ممالک کے بیمار علاج کے لیے ایران آتے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ صدر مملکت ڈاکٹر حسن روحانی نے جمعرات کو ویڈیو کانفرنس کے ذریعے پورے ملک میں وزارت تعلیم کے 1550 قومی منصوبوں اور کرمان، قم اور مشہد میں وزارت صحت کے تین پروجیکٹوں کا افتتاح کیا۔ ایران کی وزارت انٹیلیجنس نے سن 2018 کے دہشت گردانہ حملے میں ملوث گروہ کے سرغنے کو گرفتار کر لیا ہے۔ ایران کی وزارت انٹیلیجنس کے جاری کردہ بیان کے مطابق دہشت گرد گروہ الہوازیہ کے ذیلی گروپ اے ایس ایم ایل اے کے سرغنہ فرج اللہ کو ایک پیچیدہ آپریشن کے دوران گرفتار کیا گیا۔ اے ایس ایل ایم اے، این ایل ایم اے اور اے این آر نامی تین گروپ الہوازیہ نامی دہشت گرد گروہ کا حصہ ہیں اور اس کے زیادہ تر ارکان اور سرغنے ہالینڈ، ڈنمارک اور سوئٹزرلینڈ میں مقیم ہیں۔ ایران کی وزارت انٹیلیجنس کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ پچھلے چند برس کے دوران مذکورہ دہشت گرد گروہ کے سرغنے نے کئی بار تہران اور خوزستان میں دہشت گردی کی کوشش کی ہے جسے ناکام بنا دیا گیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ فرج اللہ ایک اور دہشت گردانہ حملے کی منصوبہ بندی میں مصروف تھا، تاہم ایران کے انٹیلیجنس کے جوانوں نے اسے گرفتار کر لیا۔ ایران کی انٹیلیجنس کا کہنا ہے کہ اے ایس ایم ایل اے براہ راست سعودی اور اسرائیلی انٹیلیجنس کی کمانڈ میں کام کرتا ہے۔ بین الاقوامی گرفتاری وارنٹ جاری ہونے کے باوجود یہ گروہ دوسرے یورپی ملکوں میں بیٹھ کر ایران کے خلاف دہشت گردانہ حملوں کی منصوبہ بندی میں مصروف ہے۔ دہشت گرد گروہ الہوازیہ نے 22 ستمبر 2018 کو مسلح افواج کے قومی دن کے موقع پر ہونے والی پریڈ دیکھنے والوں کو حملے کا نشانہ بنایا تھا، جس میں 25 افراد شہید اور 60 زخمی ہوئے تھے۔ ایران اب تک سعودی عرب، اسرائیل، امریکہ اور بعض یورپی ملکوں کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کی لاتعداد سازشوں اور دہشت گردانہ اقدامات کا سامنا کرتا آیا ہے۔ ڈنمارک کی پولیس نے حال ہی میں بتایا تھا کہ اس نے اے ایس ایم ایل اے کے تین ارکان کے خلاف قانونی چارہ جوئی شروع کر دی ہے۔ یہ افراد سعودی عرب کے ایک خفیہ ادارے کے تعاون سے ایران میں دہشت گردانہ حملے کی منصوبہ بندی اور فنڈنگ میں ملوث تھے۔ ڈنمارک کی وزارت خارجہ نے دہشت گرد گروہ الہوازیہ کی حمایت کے سبب سعودی سفیر کو دفتر خارجہ میں طلب بھی کیا تھا۔ ایران میں 11,000 سے زائد کورونا کے نئے معاملات سامنے آئے، جبکہ 457 مزید اموات واقع ہوئی ہیں۔ ایران کی وزارت صحت کی ترجمان سیما سادات لاری نے جمعرات کو کورونا کے بارے میں بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں ملک میں کرونا سے 11,517 افراد متاثر ہوئے، جن میں سے 3,149 کو ہسپتالوں میں داخل کرایا گیا اور باقی کو ضروری دوائیں دے کر گھروں میں قرنطینہ میں رہنے کی ہدایت دی گئی۔ انہوں نے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا سے 457 افراد جاں بحق ہوئے، جبکہ مجموعی طور پر مرنے والوں کی تعداد 40,121 ہو گئی ہے۔ ایران کی وزارت صحت کی ترجمان نے بتایا کہ ایران میں کرونا کے مریضوں کی تعداد 7,26,585 تک پہنچ گئی ہے، جن میں سے 5,41,566 افراد کرونا کو شکست دے کر ہسپتالوں سے ڈسچارج ہو چکے ہیں۔ دنیا میں کرونا وائرس کے کل 53 ملین مریض ہیں، جن میں سے کم 1,02,90,000 ہلاک ہو چکے ہیں اور 36,745,000 صحت یاب ہو چکے ہیں۔ امریکہ میں کرونا مریضوں کی تعداد تقریباً 11 ملین تک پہنچ گئی ہے اور 2,47,000 ہلاک ہو چکے ہیں۔ دنیا میں کرونا میں مبتلا اور اس سے ہلاک ہونے والوں کی سب سے زیادہ تعداد امریکیوں کی ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر محمد جواد ظریف اپنا دورہ پاکستان مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر محمد جواد ظریف منگل کی شام ایک اعلی سطحی اقتصادی اور سیاسی وفد کے ہمراہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد پہنچے تھے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے اسلام آباد میں اپنے قیام کے دوران پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور مسلح افواج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوا سے الگ الگ ملاقاتیں کیں۔ ڈاکٹر محمد جواد ظریف نے بدھ کی شب اپنے دورے کے اختتام پر کیے گئے ایک ٹویٹ میں لکھا تھا کہ سرحدی سلامتی اور تجارت اور بارڈر ٹریڈ کے حوالے سے پاکستانی حکام کے ساتھ تفصیلی بات چیت ہوئی ہے۔ سامعین، ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف کے دورہ پاکستان کے بارے میں ہمارے ساتھی محمد مہدی شرافت نے پاکستان کے سینئر تجزیہ نگار قمر چیما سے انٹرویو کیا ہے۔ قمر چیما وزیر خارجہ جواد ظریف کے دورہ پاکستان کی اہمیت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں،
جواد ظریف صاحب کا پچھلے دو ڈھائی سال میں یہ چوتھا وزٹ ہے اسلام آباد کا، اور پرائم منسٹر عمران خان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ جو ہیں وہ بھی ایران بڑا کمفرٹیبلی وزٹ کرتے ہیں، اور کبھی کوئی ایسا پرابلم نہیں ہوا کہ ہمیں کوئی شاید پلان کرنا پڑے۔ اتنے بردرلی اور اتنے اچھے تعلقات ہیں ہمارے ایران کے ساتھ اور ایران کے ہمارے ساتھ کہ معاملات بہت اچھے ہیں۔ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو گلوبل دنیا کا فریم ورک ہے اس فریم ورک میں پاکستان اور ایران کی سوچ بالکل ایک جیسی ہے۔ فار ایگزامپل جواد ظریف صاحب نے آرمی چیف سے ملاقات کی، فورن منسٹر سے بات کی۔ ظاہر بات ہے فورن منسٹر سے جو بات ہوئی اس میں یہ ذکر کیا گیا کہ جو اسلاموفوبیا ہے جس کا مسلمانوں کو ایک چیلنج ہے، اور پوری دنیا میں مسلمانوں کو جو انسلٹ کی جا رہی ہے اور ڈیمنائز کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر ایک مسلم امہ کو ایک جوائنٹ آواز بنانی ہے، اور میرا خیال ہے کہ پاکستان اور ایران اور ترکی مل کے کچھ ایسا فریم ورک تیار کر سکتے ہیں جس سے فائدہ ہو سکتا ہے مسلمانوں کو۔ دوسری اہم بات اس میں یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان اس حوالے سے سمجھتا ہے کہ جو داعش کے ریلیٹڈ جتنے بھی تھریٹس ہیں پاکستان اور ایران، اس کو مل کے ہم داعش کو جو ہے وہ اس کو ڈیل کر سکتے ہیں، کیونکہ داعش دہشت گردی افغانستان میں کروا رہا ہے، اور پاکستان میں حالیہ جو کچھ واقعات ہیں اس کے حوالے سے بھی ہمارا ایران کے ساتھ کوآپریشن بہت اہم ہے، کیونکہ داعش ایران بھی اس سے افیکٹ ہوتا ہے، آپ بھی اس کی دہشت گردی سے افیکٹڈ ہیں، ہم بھی افیکٹڈ ہیں۔ پاکستان اور ایران جو ہے اس کے درمیان جو بارڈر ہے اس پہ جو ایشوز کبھی کبھی چلتے رہے ہیں ماضی میں بھی، کہ جو پراپر مینج نہیں کر پائے کیونکہ بارڈر اس طرح لمبا ہے۔ سو میرا خیال ہے اس حوالے سے پاکستان اور پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے، جس طرح ہم نے پاکستان افغانستان کے لیے ایک فینس کریٹ کیا، اسی طرح ایران بھی یہ چاہتا تھا، اور ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایک خاص قسم کا پوائنٹ ہو جہاں سے جو ہے ہمارے کسٹم کے لوگ اور ایرانی لوگ اور پاکستانی لوگ مل کے ایرانینز کو اور پاکستانیز کو فسیلیٹیٹ کر سکیں۔ دیکھیں ابھی دنیا تھوڑی بدل گئی ہے، اور ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہے کہ ہمیں سٹیٹ آف یارڈ اور جو کٹنگ ایج ٹیکنالوجی ہے وہ اپنے بارڈرز پہ انسٹال کرنی ہے، تاکہ دہشت گردی کی جو ہیں وہ جو ایسے نیٹ ورک ہیں ان کو روکا جا سکے۔ جو ایران پاکستان سے مسئلے ہیں ہم وہ بھی ایڈریس کرنے کی بات ہوئی کہ ایسے کوئی نان اسٹیٹ ایکٹر جو آپریٹ کر رہے ہیں ان کو ڈیل کیا جائے، ان کو ختم کیا جائے۔ اسی طرح جو افغانستان میں کچھ ایسے نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں جو کبھی استعمال ہوتے ہیں پاکستان کے خلاف، اس کے حوالے سے بھی بات ہوئی۔ سو پاکستان اور ایران کی جو اوور آل انڈرسٹینڈنگ ہے وہ دہشت گردی ختم کرنے میں، یا دہشت گرد گروپوں کے بارے میں ہو، یا اسلاموفوبیا کے بارے میں ہو، یا خطے میں ایک لارجر امن کے حوالے سے ہو، یا افغانستان میں جو انٹرا افغان ڈائلاگ ہے جس کو پاکستان اور ایران چاہتے ہیں کہ جو افغانی دھڑے ہیں وہ اس کا استعمال کریں اس ہسٹورک مومنٹ کا، اور ہم مدد کر سکیں۔ اور ظاہری بات ہے کہ پاکستان یہ چاہتا ہے کہ ایران پوری دنیا میں انٹیگریٹ ہو۔ یہ جو ٹرمپ صاحب نے پچھلے چار سالوں میں جو ایک زیادتی کی، اور جو انٹرنیشنل لا کی وائلیشن کی، جوائنٹ کمپریہنس پلان آف ایکشن کی وائلیشن کی، انٹرنیشنل لا اور ملٹی لیٹرزم کی وائلیشن کی، ہم پاکستان یہ چاہتا ہے کہ جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن ہے وہ ایران کو وہ اس کا حق دے، اور وہ چیزیں دے جو ایران ڈیزرو کرتا ہے، اور ایران جس طرح پوری دنیا کے ساتھ کوآپریٹ کر رہا ہے اس کے حوالے سے بھی پاکستان ہر طرح ایران کے ساتھ چلنے کو تیار ہے۔ سو میرا خیال ہے کہ یہ جو وزٹ تھا جواد ظریف صاحب کا، اس کو ملٹیپل اینگل سے دیکھا گیا ہے، اور اکنامک ٹریڈ کے حوالے سے بھی، بزنس پروموشن کے حوالے سے بھی دیکھا گیا ہے کہ ہم کس طرح ایران کے ساتھ جو ہے وہ مزید، جس طرح چائنا اور ایران کی ٹریڈ بڑھ رہی ہے اور بزنس ہو رہے ہیں، تو پاکستان کس طرح چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا ایران کو حصہ بنا سکتا ہے، اور ہم کس طرح اس میں ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ اور جو باقی گیس پائپ لائن کے معاہدے ہیں جو ماضی میں جو پاکستان نے جس کو کرنا چاہیے تھا اور آنر نہیں کر سکے بیکاز آف آر کمپلشن کے، اس حوالے سے بھی باتیں ہوئی ہیں۔ سو میں سمجھتا ہوں ایک بہت کمپریہنسو وزٹ ہے، اور جیسے امریکہ میں نئی تبدیلیاں آ رہی ہیں اور افغانستان میں جو عمل چل رہے ہیں، پاکستان اور ایران مل کے اس خطے میں امن کو لے کے آ سکتے ہیں اور ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں، تاکہ ہمیشہ کے لیے ہماری دہشت گردی سے جان چھوٹ جائے، اور وہ گروپ جن کو سپانسر کیا جاتا ہے، سپورٹ کیا جاتا ہے، ان ایلیمنٹس نے جو خطے میں امن نہیں چاہتے ہم ان کو ختم کر سکیں۔ سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وزٹ ایک انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان ہمیشہ ایران کی تاریخ کا، ایران کی جو ڈیولپمنٹ اور اس کی جو کامیابی ہے انٹرنیشنل سینکشنز کے آگے کھڑے ہونے کی، ہمیشہ پاکستانی پالیٹکس میں بھی اس کی تعریف کرتے ہیں کہ ایران جس طرح کھڑا ہوا ہے پاکستان کو بھی کچھ ٹف ڈیسیژنز لینے چاہیے۔ سو میرا خیال ہے کہ یہ وزٹ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔
سامن یہ تھے پاکستان کے سینئر تجزیہ کار قمر چیما، جو محمد جواد ظریف کے دورہ پاکستان کی اہمیت پر اپنا اظہار خیال کر رہے تھے۔ اور اب مزید خبریں۔ حزب اللہ کے سربراہ نے حالیہ صدارتی الیکشن اور اس کے بعد پیش آنے والی صورتحال کو امریکہ میں جمہوریت کی تذلیل سے تعبیر کیا ہے۔ سید حسن نصر اللہ نے یوم شہید کی مناسبت سے اپنے خطاب میں کہا کہ امریکی انتخابات کے نتائج سے علاقے میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ حزب اللہ لبنان کے سربراہ نے کہا کہ امریکیوں کی مستقل ترجیح صرف اسرائیل کو تحفظ فراہم کرنا اور اس کی فوجی برتری کو قائم رکھنا ہے۔ سید حسن نصر اللہ کے خطاب کی مزید تفصیلات بتا رہے ہیں ہمارے ساتھی ہاشم علی۔
حزب اللہ لبنان کے سربراہ سید حسن نصر اللہ نے یوم شہید کی مناسبت سے اپنے خطاب میں کہا کہ امریکی انتخابات کے نتائج سے علاقے میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ حزب اللہ کے سربراہ نے کہا کہ امریکیوں کی مستقل ترجیح صرف اسرائیل کو تحفظ فراہم کرنا اور اس کی فوجی برتری کو قائم رکھنا ہے۔ سید حسن نصر اللہ نے کہا کہ ٹرمپ حکومت نے امریکہ کی قتل و غارت گری، فتنہ و فساد، جرائم اور سامراجیت کی حقیقی تصویر دنیا کے سامنے پیش کر دی۔ حزب اللہ لبنان کے سربراہ نے کہا کہ مختلف معاملات، خاص طور سے مسئلے فلسطین کے بارے میں ٹرمپ کی پالیسیاں ناکام ہو چکی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ٹرمپ کی شکست سے نیتن یاہو اور بن سلمان پر مشتمل سینچری ڈیل کا مثلث بکھر گیا ہے۔ حزب اللہ لبنان کے سربراہ نے کہا کہ ٹرمپ جیسا شخص اپنے دور صدارت کے باقی ایام میں کچھ بھی کر سکتا ہے اور اس سے کچھ بھی بعید نہیں ہے۔ سید حسن نصر اللہ نے کہا کہ استقامتی محاذ کو امریکہ یا اسرائیل کی جانب سے کسی بھی حماقت کا جواب دینے کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ سید حسن نصر اللہ نے حزب اللہ لبنان پر پابندی عائد کرنے کا مقصد نفسیاتی دباؤ ڈالنا، استقامت کو اشتعال دلانا، اطلاعات اکٹھا کرنا اور اپنے ایجنٹوں کو استعمال کرنا بتایا ہے۔ حزب اللہ لبنان کے سربراہ نے صہیونی حکومت کے ساتھ لبنان کی بری اور بحری سرحدوں کی تقسیم کے بارے میں مذاکرات کے سلسلے میں کہا کہ حزب اللہ صہیونی حکومت کے ساتھ زمینی اور بحری سرحدوں کے مسئلے پر مذاکرات میں شامل نہیں ہوگی، کیونکہ یہ لبنانی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ حزب اللہ لبنان کے سربراہ نے مزید کہا کہ بعض لوگ تقسیم کے مسئلے پر مذاکرات کو اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی بحالی کے آغاز کا نام دینے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ یہ غلط ہے۔ سید حسن نصر اللہ نے اپنے خطاب میں کہا کہ اسرائیل کی حالیہ فوجی مشقوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ حزب اللہ کی وجہ سے اسرائیل حملے کی پوزیشن سے باہر اور پسپائی اور دفاعی پوزیشن میں پہنچا ہے۔
متحدہ عرب امارات کا ایک انٹیلیجنس وفد دہشت گردوں کو جنوبی شام کے شہروں میں پہنچانے کے ایک منصوبے کا جائزہ لینے کے لیے اسرائیل کے دورے پر ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق متحدہ عرب امارات اور صہیونی حکومت اس منصوبے پر عمل کرنے کے لیے شامی مخالفین کے نام سے ایک عسکری گروہ قائم کرنا چاہتے ہیں۔ ذرائع کے مطابق متحدہ عرب امارات کا یہ اقدام شام میں ابو ظہبی کی فوجی اسٹریٹجی کے تناظر میں انجام پا رہا ہے، اور اسی بنا پر شام مخالف گروہوں کے کچھ سابق سرغنوں سے اس منصوبے پر عمل درآمد کے لیے مدد لی گئی ہے۔ متحدہ عرب امارات نے 15 ستمبر کو صہیونی حکومت کے ساتھ تعلقات کی بحالی کے سمجھوتے پر دستخط کیے ہیں۔ پاکستان نے ایم کیو ایم کے بانی کا نام انتہائی مطلوب دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کر لیا ہے۔ پاکستان کے وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے کے انسداد دہشت گردی ونگ نے انتہائی مطلوب دہشت گردوں کی فہرست تیار کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق 1210 انتہائی مطلوب دہشت گردوں کی اس فہرست میں ایم کیو ایم کے بانی الطاف حسین کا نام بھی شامل ہے۔ یاد رہے کہ ایم کیو ایم کے بانی الطاف حسین پر عمران فاروق کے قتل کا الزام ہے۔ ایف آئی اے کی انتہائی مطلوب اور خطرناک دہشت گردوں کی فہرست میں ویڈیو اسکینڈل میں ملوث ناصر بٹ اور مسلم لیگ نون کے سلیم رضا کے نام بھی شامل ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ایف آئی اے کی تیار کردہ انتہائی مطلوب دہشت گردوں کی فہرست میں شامل 1210 افراد میں سے 737 کا تعلق خیبر پختونخوا سے، 161 کا تعلق بلوچستان سے، 122 کا تعلق پنجاب سے، 100 کا تعلق سندھ سے، 30 کا تعلق گلگت بلتستان سے اور 32 کا تعلق اسلام آباد سے ہے۔ پاکستان میں کورونا کے پھیلاؤ میں دوبارہ اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستان کے نیشنل کورونا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کی رپورٹ کے مطابق ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے میں مزید 1808 افراد کورونا سے متاثر اور 34 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا سے 784 افراد شفا یاب ہوئے۔ پاکستان میں کورونا سے متاثرین کی تعداد 3,39,992 ہو چکی ہے، جن میں سے 7,055 افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں اور 3,20,849 افراد کورونا کو شکست دینے میں کامیاب رہے ہیں۔ پاکستان میں کورونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد 22,088 ہو گئی ہے۔ ہندوستان میں کورونا سے یومیہ متاثرین اور اموات میں کمی کا سلسلہ جاری ہے، لیکن دہلی اور ہریانہ میں کورونا کے فعال معاملات میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ہندوستانی وزارت صحت نے جمعرات کو اعلان کیا کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں ملک میں کورونا کے 48,000 نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا، جس کے بعد کورونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد 8,06,84,000 سے تجاوز کر گئی۔ اس دوران کورونا کے مزید 550 مریض دم توڑ گئے، جس کے بعد ہندوستان میں کورونا سے مرنے والوں کی تعداد 1,28,000 سے تجاوز کر گئی۔ اس رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں ملک کی 16 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں کورونا کے فعال معاملات میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جن میں دہلی اور ہریانہ سر فہرست ہیں۔ ایسے وقت میں جب ووٹوں کی گنتی کے معاملے پر ڈیموکریٹ اور ریپبلکن پارٹی کے درمیان اختلافات بدستور جاری ہیں، امریکہ کے منتخب صدر جو بائیڈن نے وائٹ ہاؤس کے نئے چیف آف اسٹاف کا اعلان کر دیا ہے۔ امریکہ کے منتخب صدر جو بائیڈن کی انتقال اقتدار کمیٹی نے کہا ہے کہ نئی حکومت میں رونالڈ کلین وائٹ ہاؤس کے چیف آف اسٹاف ہوں گے۔ رونالڈ کلین اس سے پہلے صدر باراک اوباما کے دور میں انسداد ابیولا پروگرام کے لیے وائٹ ہاؤس کے انچارج اور نائب صدر کے چیف آف اسٹاف تھے۔ امریکہ میں وائٹ ہاؤس کے چیف آف اسٹاف کا انتخاب ہر منتخب صدر کا سب سے بڑا فیصلہ شمار ہوتا ہے، کیونکہ اس عہدے پر آنے والا فرد مملکت کے امور چلانے میں صدر کی مدد کرتا ہے۔ جو بائیڈن خود کو امریکہ کا منتخب صدر سمجھتے ہیں، جبکہ موجودہ صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے انتخابی نتائج کو قبول کرنے سے یکسر انکار کرتے ہوئے ووٹوں کی دوبارہ گنتی کے لیے قانونی چارہ جوئی کا اعلان کر دیا ہے۔ شام کے صدر نے کہا ہے کہ امریکہ اور بعض مغربی ممالک شامی پناہ گزینوں کی وطن واپسی میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں۔ شام کے صدر بشار اسد نے دمشق میں شامی پناہ گزینوں کی وطن واپسی کے موضوع پر منعقدہ بین الاقوامی کانفرنس میں کہا کہ بعض مغربی ممالک پناہ گزینوں کو اپنے سیاسی اہداف کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ بشار اسد نے کہا کہ شام کی حکومت تمام شامی پناہ گزینوں کی وطن واپسی کی کوشش کر رہی ہے، لیکن اس راہ میں بہت سی رکاوٹیں موجود ہیں۔ انہوں نے شامی پناہ گزینوں کی میزبانی کرنے والے ممالک اور اسی طرح شامی پناہ گزینوں کی وطن واپسی کے موضوع پر دمشق میں بین الاقوامی کانفرنس کے انعقاد میں ایران اور روس کے تعاون کا شکریہ ادا کیا۔ شامی پناہ گزینوں کے موضوع پر بدھ سے شروع ہونے والی دو روزہ بین الاقوامی کانفرنس میں ایران، روس، چین، لبنان، متحدہ عرب امارات، پاکستان اور عمان کے نمائندے شریک ہیں۔ عراقی سیکیورٹی دستوں نے علیحدہ علیحدہ کارروائیوں میں داعش دہشت گردوں اور ان کے خفیہ ٹھکانوں کو بھاری نقصان پہنچایا ہے۔ رپورٹوں کے مطابق عراقی فوج، فیڈرل پولیس اور سریع الحرکت فورس کے جوان فضائیہ کی مدد سے شمالی عراقی خانوکا پہاڑیوں میں داعش کے باقیات کا پیچھا جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق نئی کاروائیوں میں داعش کی 4 گاڑیاں، 56 خفیہ اڈے، 45 خفیہ سرنگیں اور 106 بموں کو تباہ اور دسیوں میزائل اور راکٹ لانچر ضبط کر لیے گئے۔ عراقی عوامی رضاکار فورس الحشد الشعبی کے جوانوں نے بھی اپنے آپریشن کے دوسرے مرحلے میں مغربی صوبہ الانبار کے انبار میں داعش کے 3 اڈوں کا پتہ لگایا۔ الحشد الشعبی کی کاروائیوں کا دوسرا مرحلہ فضائیہ کی مدد اور لبیک یا رسول اللہ کے کوڈ سے شروع کیا گیا اور اس میں کئی علاقوں سے داعش کا صفایا کر دیا گیا۔ کینیڈا کے وزیراعظم نے چین سے متعلق امریکہ اور مغربی ملکوں کی پالیسیوں کو غلط قرار دے دیا ہے۔ چین کے ساتھ امریکہ اور کینیڈا کے تعلقات کے بارے میں انٹرویو دیتے ہوئے وزیراعظم جسٹن ٹروڈو کا کہنا تھا کہ مختلف مسائل کے حوالے سے چین کے بارے میں مغربی ملکوں کی پالیسیاں غلط سوچ پر استوار ہیں۔ انہوں نے چین میں کینیڈین شہریوں کی گرفتاری کی مذمت کرتے ہوئے ان کی فوری رہائی کا بھی مطالبہ کیا۔ اور آخر میں یہ خبر کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے سابق کپتان یونس خان کو قومی ٹیم کا بیٹنگ کوچ مقرر کر دیا ہے۔ اسپورٹس نیوز کے مطابق یونس خان کی تقرری کم از کم 2 سال کے لیے عمل میں آئی ہے۔ وہ سن 2022 میں ہونے والی T20 ورلڈ کپ تک پاکستانی ٹیم کے بیٹنگ کوچ رہیں گے۔ یونس خان کی کپتانی میں پاکستان نے 2009 کے T20 ورلڈ کپ میں چیمپئن بننے کا اعزاز بھی حاصل کیا تھا۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، خبریں آپ نے سنی اور خبروں کے ساتھ ہی آج کا پروگرام نیم نگاہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
الصبح بدا من طالعته واللیل دجا من وفرته اور شب کی رونق زلفوں سے، اللہ 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 کنز الکرم مولا النعم ہادی الامم شریعته نعمت کا خزینہ ہے مولا گنجی ہادی ہے تمام امت کے اور راہنما ہے شریعت کے، اللہ 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 سعتی شجر نطق الحجر شق القمر بإشارته سارے پیڑ۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب ہم پیش کریں گے دعائے کمیل کا اقتباس اور اس کا منظوم اردو ترجمہ، اور اس کے بعد آپ سنیں گے پروگرام اسوہ بشریت۔ اسوہ بشریت کے ساتھ ہی ہمارا اس وقت ہی آج کی تیسری اور آخری مجلس بھی اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی۔ تو اپنے میزبان گلشن نقوی اور دوسرے تمام ساتھیوں کو اجازت دیجیے اور سماعت فرمائیے دعائے کمیل کا اقتباس اور اس کا منظوم اردو ترجمہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وکن اللہم بعزتک علی فی کل الاحوال رؤوفا وعلی فی جمیع الامور عطوفا۔ الہی أسأله كشف ذري والنورى في أمري، إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعتم فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تدين عدوي، فغرني بما أهوام وأسعده على ذلك القضاء، فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد حدودك، وخالفت بعد أوامرك، فلك الحمد علي في جميع ذلك، ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاءك، وألزمني حكمك وبلاءك، وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي، معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا، لا أجد مفرا مما كان من لي ولا مفزعا أتوجه إليهم في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة من رحمتك، اللهم فاقبل عذري وارحم وفكني من شد وثاقي يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عومي يوما بدأ وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي هبني لابتداء كرمك وصالف برك بي أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد ما انطوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضئا لربوبيتك.
عزيز سامعين، مولاي متقيان امير المؤمنين حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی تعلیم کردہ دعائے کمیل سے اقتباس آپ نے سماعت فرمایا، اور بھائیے دعائے کمیل کا منظوم ترجمہ سنتے ہیں. اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا.
یا رب حق عزت و تکریم اے رحیم، بے مثل بے مثال ہے تو اے میرے کریم، واحد بھی تو احد بھی تو اے خالق عظیم، چلتی ہے تیرے حکم سے احسان کی نسیم، مجھ پر صدا کرم تیرا رب جہان ہے، مجھ بے نوا حقیر پتو مہربان ہے، مجھ بے نوا حقیر پتو مہربان ہے، معبود کردگار میرے رب ذوالجلال، تیرے سوا ہے کون کروں جس سے میں سوال، یا رب ہر ایک رنج زمانے کو مجھ سے ٹال، رکھنا میرے امور کا یا رب صدا خیال، کوئی نہیں جو بوجھ غموں کا اتار دے، تیرے سوا ہے کون جو بگڑی سنوار دے، تیرے سوا ہے کون جو بگڑی سنوار دے، معبود لم یزل میرے خالق میرے خدا، میں نفس شوم کے یہاں تاب صدا رہا، دشمن نے مجھ کو خواب سہانے دکھا دکھا، پامال کر دیا میری ہمت کا سلسلہ، تقدیر کے لکھے نے ستم سب کے سب کیے، اور خواہشات نفس نے دھوکے مجھے دیے، اور خواہشات نفس نے دھوکے مجھے دیے، تیری حدود حکم سے باہر نکل گیا، ہر ایک خطا میں ڈوب کے دل نے سکون لیا، کرتا رہا ہوں بھول کے تعظیم ماں سوا، حالانکہ تیری حمد ہے واجب میرے خدا، قادر بھی تو قدیر بھی تو ذوالکرام ہے، ہر فیصلے کا تیرے مجھے احترام ہے، ہر فیصلے کا تیرے مجھے احترام ہے، لازم ہے مجھ پہ حکم تیرا سب کے حکمراں، کچھ حق احتجاج نہیں مجھ کو بے گماں، تیرے تمام فیصلے مجھ پر نہیں گراں، واجب ہے مجھ پہ عظمت تیری کروں بیاں، کھلتی نہیں زبان میری قیل و قال میں، حاضر ہوں تیری بارگاہ ذوالجلال میں، حاضر ہوں تیری بارگاہ ذوالجلال میں، لاکھوں ہی مجھ سے دہر میں سرزد ہوئے گناہ، نادم ہوں شرم سار و پشیمان و عذر خواہ، شرمندہ اب ہے اپنے جرائم پرو سیاہ، اب تیرے ذات پاک ہے میری پناہ گاہ، بدکار ہوں ذلیل ہوں اور شرم سار ہوں، تیری عطائے عفو کا امیدوار ہوں، تیری عطائے عفو کا امیدوار ہوں، جو ہو چکا ہے اس کا میں کیا تذکرہ کروں، راہ فرار کوئی نہیں جس سے بچ سکوں، کوئی پناہ گاہ نہیں جس میں جا بسوں، تیرے سوا ہے کون جو بخشے مجھے سکون، یا رب تو اپنے آپ کا لطف کمال دے، فضل و کرم کی شال مظفر پر ڈال دے، فضل و کرم کی شال مظفر پر ڈال دے، کر رحم رنج و غم پہ میرے رب کائنات، یا رب تو دست و پا کو جکڑنے سے دے نجات، ہے استخوان و جلد پہ فرسودگی کی رات، عالم میں گزرتی ہے یا رب میری حیات، لوح عمل سے صاف گناہوں کی دھول کر، معبود عفو کی تو گزارش قبول کر، معبود عفو کی تو گزارش قبول کر، تخلیق کائنات سے کی تو نے ابتدا، سامان پرورش کا میرے واسطے کیا، بہتر تھا جو بھی میرے لیے سب وہی ہوا، اپنی عطا سے دی مجھے تو نے ہر ایک قضا، تجھ ہی کو واسطہ ہے تیرے تخت و تاج کا، ہر جرم بخش بندہ سیاں مزاج کا، ہر جرم بخش بندہ سیاں مزاج کا، معبود میرے سید و سردار کبریا، اعمال بد کی میرے جہنم ہے کیا سزا، تسلیم جب کہ کرتا ہوں واحد تجھے خدا، اور تیری معرفت سے بھی ہے دل بھرا ہوا، لا ریب تیرے ذکر سے دل میں بہار ہے، اس تیری معرفت ہی سے دل کو قرار ہے، اس تیری معرفت ہی سے دل کو قرار ہے، میرا ضمیر تیری محبت کا ہے اسیر، اور صدق دل سے مانتا ہوں تجھ کو اے قدیر، ہے معترف گناہوں کا یہ بندہ حقیر، یا رب تجھی سے مانگتا ہے عاجز و فقیر، کامل یقین ہے مجھ کو تیری پاک ذات پر، سایہ تیرے کرم کا ہے کل کائنات پر، سایہ تیرے کرم کا ہے کل کائنات پر، سایہ تیرے کرم کا ہے کل کائنات پر۔
عزیز سامعین، پروگرام اسوہ بشریت لے کر حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، گزشتہ پروگرام میں ہم نے حکومت کے زمانے کے کچھ حالات حضرت علی علیہ السلام کی نظر میں بیان کیے تھے۔ آج کے پروگرام میں ہم اس کے بعد کے حالات کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔ بیت المال کی تباہی و بربادی، سیرت پیغمبر کی مخالفت، گزشتہ خلفاء کے منصوبوں کو ختم کرنا، نیک و بہترین انسانوں کو معزول اور غیر شائستہ رشتہ داروں کو اعلیٰ عہدوں پر منصوب کرنا، پیغمبر اسلام کے عظیم و بزرگ صحابی جناب ابو ذر غفاری کو ربضہ جلاوطن کرنا، اسلام اور پیغمبر اسلام کے عظیم ساتھی جناب عمار یاسر پر ظلم و ستم کرنا، یہاں تک کہ وہ موت کی آغوش میں چلے گئے، اور اس طرح کے بہت سے واقعات کے رونما ہونے کی وجہ سے عوام میں زبردست ہنگامہ آرائی شروع ہو گئی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عوام کی اکثریت کے جو انحرافات، ناسازگار حالات، عہد شکنیوں اور ظلم و ستم کی وجہ سے تنگ آ چکے تھے، مولائے کائنات کی بامقصد اور رنج و علم سے سرشار 25 سالہ خاموشی پر غور کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ اب نجات اسی میں ہے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی طرف رجوع کیا جائے۔ اس بارے میں خود حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اس وقت مجھے لوگوں کے ہجوم نے دہشت زدہ کر دیا، جو میری جانب بجو کے عیال کی طرح ہر طرف سے لگاتار بڑھ رہا تھا، یہاں تک کہ عالم یہ ہوا کہ حسن اور حسین کچلے جا رہے تھے اور میری رضا کے دونوں کنارے پھٹ گئے تھے، وہ سب میرے گرد بکریوں کے گلے کی طرح گھیرا ڈالے ہوئے تھے۔ البتہ عوام کا یہ ہجوم لانا اپنے اعمال کی شرمندگی کی بنیاد پر نہیں تھا، بلکہ ان میں سے کچھ لوگ حکومت کی قدرت و طاقت سے بچنے اور اپنے فائدے کے لیے میرے پاس آئے تھے، لیکن امیر المومنین علیہ السلام اس موضوع سے بخوبی آگاہ تھے، اسی لیے فرمایا ہے، جس وقت میں نے ان لوگوں کی بیعت کو قبول کیا اور امت کی اصلاح کے لیے قدم بڑھایا تو ایک گروہ نے اپنے عہد و پیمان کو توڑ دیا، کچھ لوگ دین سے دور ہو گئے اور ان میں سے بہت سے افراد نے ظلم و ستم کا طریقہ اپنا لیا، گویا ان لوگوں نے خداوند عالم کا یہ کلام سنا ہی نہیں تھا کہ وہ فرماتا ہے کہ یہ آخرت کا گھر ہے، ہم نے ان لوگوں کے لیے قرار دیا ہے جو دنیا میں نہ بیجا بلندی چاہتے ہیں نہ فساد پھیلاتے ہیں، اور اچھا انجام تو صرف صاحبان تقوی کے لیے ہے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے فرمایا، بے شک خدا کی قسم ان لوگوں نے اس آیت کو سنا بھی تھا اور یاد بھی کیا تھا، لیکن دنیا ان کی نظروں میں خوبصورت نظر آئی اور اس کی خوبصورتی اور زرق و برق نے ان کی آنکھوں کو چکا چوند کر دیا۔ اس خدا کی قسم جس نے دانے کو شگافتہ کیا اور زی روح چیزیں پیدا کی، اگر بیعت کرنے والوں کی موجودگی اور مدد کرنے والوں کے وجود سے مجھ پر حجت تمام نہ ہو گئی ہوتی اور وہ عہد نہ ہوتا جو اللہ نے علماء سے لے رکھا ہے کہ وہ ظالم کی شکم پوری اور مظلوموں کی گرسندگی پر سکون و قرار سے نہ بیٹھیں، تو میں خلافت کی باغ ڈور اسی کے کندھے پر ڈال دیتا اور اس کے آخر کو اس کے پیالے سے سیراب کرتا جس پیالے سے اس کے پہلے کو سیراب کیا تھا، اور تم اپنی دنیا کو میری نظروں میں بکری کی چھینک سے بھی زیادہ ناقابل اعتنا پاتے۔ حضرت علی علیہ السلام بہت اچھی طرح سے جانتے تھے کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے واقعہ غدیر کو بھلا کر سقیفہ بنی سعدہ میں خلیفہ چن لیا۔ آپ نے اس تاریخی واقعے کی حقیقت اور تاریخ کے تلخ و ناقابل تلافی نقصانات کو بیان کرنے سے پہلے فرمایا، میں تم لوگوں کے لیے امیر و فرمان روا بننے سے بہتر ہے کہ تم لوگوں کے لیے وزیر و نگہبان رہوں، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا، اگر تم لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا اور کسی دوسرے کو منتخب کیا تو میں اس کی مخالفت نہیں کروں گا، لیکن لوگوں کی طرف سے بے شمار درخواستیں آ رہی تھیں اور لوگوں کا اصرار بڑھ رہا تھا اور عوام میں اس قدر بے چینی و اضطراب تھا، لہذا امام علیہ السلام نے خلافت کو قبول کر لیا۔ اور سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔